بسم الله الرحمن الرحيم شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، دعائی اشعار ہیں۔ ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اسے بہت دور میرا دل کر دے۔
تینوں اشعار کا ربط ہے آپس میں، یہ آنکھیں استعمال ہوتی ہیں غلط اور پھر اثر دل پہ آتا ہے۔ آنکھ سے آنکھ ہے لڑتی، مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں یہ جائے نہ اس کشمکش میں مارا۔ دنیا میں جو دو آدمی لڑائی ان میں ہوتی ہے تو تھانے میں وہ دونوں جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ الگ ہے، یہاں آنکھیں لڑتی ہیں اور دل گرفتار ہوتا ہے۔ جو دو آدمی لڑتے ہیں وہ گرفتار ہو، ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں، لیکن یہاں معاملہ الگ ہے، یہاں آنکھیں لڑتی ہیں، گرفتار دل ہو جاتا ہے بیچارہ۔ تو آنکھ سے آنکھ ہے لڑتی، مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں یہ جائے نہ اس کشمکش میں مارا۔ بڑے بڑے نمازی، روزے دار، پرہیزگار دل کسی اور کو دیے بیٹھے، دل کسی اور کو دیے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، کیا ہوگا جواب آپ کا اے عاشق لیلا، جب پوچھیں گے اللہ کہ کیا رکھا ہے دل میں۔ شکوا ہے کہ مولا میرے دل میں نہیں آتے، لیلا کی محبت کو بسا رکھا ہے دل میں۔ لیلا کی محبت ہو تو مولا کی کب آئے گی، کیسے آئے گی؟ اجتماع زدین تو محال ہے، کہتے ہیں اجتماع زدین محال ہے، ایک وقت میں دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی اس دل کے اندر، یا تو اللہ کی محبت یا لیلا، مولا کی محبت یا لیلا کی محبت، دنیا کی محبت۔ کسی کا بت اس کی دکان ہے، جس دکان کی وجہ سے وہ نماز بھی چھوڑ دیتا ہے یا جماعت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، کسی کا بت اس کا دفتر ہے، اس دفتر کی وجہ سے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں لوگ دفتر میں، ابھی کچھ عرصے سے یہی تو باتیں عرض کی جا رہی ہیں، دفاتر میں کیا گناہ ہو رہا ہے، مارکیٹوں میں کیا گناہ ہو رہا ہے، گھروں میں، مساجد میں کیا گناہ ہو رہا ہے۔ کسی کا بت اس کا پیسہ ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، یحسب ان ماله اخلدا، نوٹوں کی گڈیوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا. اور کسی کا بت کوئی نامحرم ہے؟ کسی کا بت اس کی برادری ہے کہ اللہ کے احکامات ایک طرف اور برادری ایک طرف. ایک جگہ ہمارا جانا ہوا، مسجد میں ہم بیٹھے رہے، تھا 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 فائرنگ کی آواز، زبردست فائرنگ، ایسی فائرنگ کہ ہم دل دہل گیا ہمارا، اور کوئی مریض ہو سوتا ہوا آدمی ہو وہ بھی اٹھ جائے، اتنی شدید فائرنگ. میں نے ایک بچے سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ کس کی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ جو ابھی نہیں آئے تھے امامہ باندھے ہوئے تھے نا داڑھی، ان کی بیٹی کی شادی ہے. تو بیٹی کی شادی، رسم و رواج، اللہ کا حکم ایک طرف کہ کسی کو تکلیف ہو کچھ ہو، ہمارا رواج اپنی جگہ. تو کسی کا بت اس کی برادری ہے، اس کا قبیلہ ہے، اس نے اللہ کے حکم کو ایک طرف رکھا، کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہو، کوئی مریض، کوئی آرام کرنے والا، کوئی کام میں مشغول، اس کی راحت کا خیال کچھ نہیں. میں سچ عرض کر رہا ہوں، ان چیزوں کے ساتھ ہم اللہ تک پہنچیں گے؟ کسی کا بت کھیل کود ہے، کھیل تماشا، اس کے آگے وہ نماز کو قضا کر دیتا ہے، اس کا بت یہی ہے. اور اب ایک نیا بت آ گیا ہے موبائل کے روپ میں، اس میں مشغول ہو تو پتہ ہی نہیں چلا نماز کا، کچھ پتہ نہیں کہ آرام کا وقت ہے، وہ آدھی رات گزار دی، پتہ ہی نہیں چلا. اگلے دن جو مصروفیت میں گئے تو وہ نیند ستا رہی ہے، اب کام ٹھیک نہیں ہو رہا. کسی نے اپنا بت اس موبائل کو بنا لیا. یہ مختلف بت ہیں. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہے، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا. یہ وہی ہے. ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے اور ہم اس سے دل لگا رہے ہوں اور اللہ سے غافل کرنے والی ہو، وہ بت ہے، وہ ہمارے حق میں بت ہے. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ جو وہ ہندو ہی بتوں کو پوجتے ہیں، بعض اہل ایمان بھی پوج رہے ہیں بتوں کو، اگرچہ وہ اہل ایمان ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایمان چلا گیا ہے، بعض اوقات چلا بھی جاتا ہے ایمان، لیکن میں عام بات کر رہا ہوں کہ اس طرح یہ جو یہ بھی بت ہیں ایک طرح کے، یہ مانوی بت ہیں. تو ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، یہ تمام بت ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز جو اللہ سے غافل کرنے والی ہو، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، میرے دل سے ان چیزوں کو نکال دیجئے. اور ان چیزوں سے بچنے میں جو آدمی بچنے کی کوشش کرے گا، بہت مجاہدہ برداشت کرنا، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے تو آسان تھوڑی ہے عادت کو چھوڑنا، تو مجاہدہ آئے گا. تو اگلا شعر یہ ہے کہ اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے. طوفان گزرے گا دل پہ، آپ نے ایک عادت بنا رکھی ہے، غلط عادت بنا رکھی ہے، اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، دل پہ طوفان گزرے گا. اے اللہ اس کو آسان کر دیجئے، ساحل کر دیجئے اس کو، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے. مومن کی تو منزل ہر قدم پر ہے، ہر قدم پہ وہ نفس کے تقاضے سے بچے تو اللہ تک پہنچ گیا، نفس کے تقاضے سے بچا اللہ تک پہنچا، نفس کے تقاضے سے بچا اللہ تک پہنچا. ہر قدم پر اللہ اس کو منزل عطا فرماتے ہیں، تو ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے. اور یہ سب کچھ بغیر فضل کے نہیں ہوتا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ ما زکا منکم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. اس کے اولین مخاطب صحابہ ہیں اس آیت کے, کہ اے صحابہ اگر اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت, اللہ کی مشیت یعنی اللہ کا چاہ لینا, ولکن اللہ یزکی من یشاء, یہ تین چیزیں نہ ہوتی تمہارے اوپر تو تم میں سے کسی ایک کا بھی کبھی بھی اور کسی ایک کا بھی تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا, کوئی پاک صاف نہیں ہو سکتا تھا. یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے, اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت, اللہ کی مشیت, اللہ کا چاہ لینا, اللہ کی رحمت کا متوجہ ہو جانا, اللہ کے فضل کا متوجہ ہو جانا, یہ تین چیزیں. کام بنتا ہے فضل سے اختر, فضل کا آسرا لگائے ہیں, کار فرما تو فضل ہے ان کا, ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. تو اے خدا دل پہ میرے فضل وہ نازل کر دے جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے. درد محبت کامل کب ہوتا ہے دیکھیے, یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر, خواجہ صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے, یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر دیکھنا لیکن جو ہے وہ یہ کہ گھر کس دل میں ہے, دیکھنا لیکن جو ہے وہ یہ کہ گھر کس دل میں ہے. آپ دیکھتے ہیں رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں, اگلے دن عید سے یا اس سے ایک آدھ دن کے بعد کیا ہوتا ہے مسجدیں وہی حالت ہو جاتی ہے. تو یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر دیکھنا لیکن جو ہے وہ یہ کہ گھر کس دل میں ہے. جس کے دل کو اللہ نے اپنا گھر بنایا وہ ہمیشہ مسجد کا رہے گا, وہ اللہ کے گھر کا رہے گا. جس کے دل کو اللہ نے اپنا گھر بنا لیا وہ اللہ کے گھر کا ہمیشہ رہے گا. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے سے مرض الوفات میں مسجد میں تشریف لائے اور بتا دیا امت کو کہ دیکھو ایسی حالت بھی ہو تب بھی مسجد میں آ جاؤں, خیر اسی میں ہے, مسجد میں آ جاؤں. امت کو بتا دیا تمہارا نبی آ رہا ہے تم بھی آؤ. اللہ, تو اے خدا دل پہ میرے فضل وہ شامل کر دے جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے. درد محبت کامل اس وقت ہوتا ہے جب ہر وقت آدمی اپنے دل پر غم اٹھا کر گناہ سے بچے, دل پر کتنی تکلیف ہو اس کو برداشت کرے اور گناہ سے بچے, گناہ سے بچنے میں کتنا ہی مجاہدہ ہو برداشت کرے گناہ سے بچے, ہر حالت میں ہر زمانے میں, یہ نہیں صرف رمضان میں, یہ رمضان کے لیے نہیں ہے درد محبت, یہ ہر زمانے کے لیے ہے, ہر موسم کے لیے ہے, ہر عمر کے آدمی کے لیے ہے اور ہر طبقے کے لیے ہے, چاہے وہ کسان ہو, تاجر ہو, دکاندار ہو, زراعت پیشہ ہو, کوئی کام کرتا ہو, جب تک اپنے دل پر غم نہیں اٹھائے گا گناہ سے بچنے کا, غم نہیں اٹھائے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے ان اشعار کا مطلب. اب آتے ہیں ہم جو کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں جو ہمارے معاشرے میں غلط رواج پکڑ چکی ہیں, ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی تھیں. تھوڑی بہت باتیں تو پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کی تھیں, آج بھی کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. بعض دفاتر میں یہ سہولت دی جاتی ہے کہ آپ پیٹرول کی سہولت دی جاتی ہے, آپ پیٹرول کے جو اخراجات ہیں وہ لے سکتے ہیں. کرتے لوگ یہ ہیں کہ اتنا پیٹرول خرچ نہیں کیا اور اس سے زیادہ کا بل بنا کے بھیج دیا کہ بھائی یہ اتنا پیسہ, اتنا پیٹرول خرچ ہوا ہے, پیسے لے لیے اس کے. یہ بھی ناجائز ہے. ایک تو یہ ہے کہ پیٹرول کے الاؤنسز رکھ دیے جائیں تنخواہ میں, مثلاً 5,000 روپے پیٹرول کا الاؤنس ہے, وہ تو ملتا ہی ملتا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, چلیے لے لیجئے. ایک یہ ہے کہ اباحت کا مسئلہ, جیسے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ قانون یہ تھا کہ جو مہمان آتے تھے ان کو بتایا جاتا تھا کہ اتنے بجے وقت ہے, مثلاً 8 بجے وقت ہے, اگر آپ نہیں آئے تو کھانا نہیں ملے گا آپ کو. اور کھانا جو رکھا جا رہا ہے یہ سامنے رکھا جا رہا ہے, آپ ہم اور آپ کہیں مہمان بن کر جاتے ہیں تو کھانا جو رکھا جاتا ہے ہم اس کے مالک نہیں ہوتے. اب ہم کرتے کیا ہیں, کسی کے یہاں دعوت میں گئے, اس نے کھانا لا کے رکھا, اتنے میں کوئی اور جاننے والا آ گیا, اس نے کہا آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے, یہ ہمیں کہنے کا اختیار نہیں ہے. کوئی ہمارا جاننے والا آ گیا, ایک صاحب کا ایسا ہی ہوا, حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ اصلاح کے لیے گئے تھے, اپنی اصلاح کے لیے وقت لگا رہے تھے, کھانا کھانے کے دوران کوئی جاننے والے آ گئے تو حضرت نے, اچھا انہوں نے کہہ دیا کہ آئیے آئیے بیٹھ جائیے کھانا کھائیے, وہ بھی بیٹھ گئے کھانے کے لیے. حضرت کو پتا چلا تو حضرت نے کھانا ہی اٹھوا دیا ان کے آگے سے, اور بعد میں فرمایا کہ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کھانا آپ اس کے مالک نہیں ہیں. جب مالک نہیں ہے یہ تو اباحت کا مسئلہ ہے, آپ کے لیے مباح کر دیا گیا ہے, جتنا یہ کھانا سامنے رکھا ہے اس میں سے آپ جتنا چاہیں لے لیجئے, اس کو کھا لیجئے, استعمال کر لیجئے, لیکن آپ اس کے مالک نہیں ہیں چونکہ, اس لیے کسی اور کو نہ بٹھائیے. لیکن یہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم ایسا کر گزرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میڈیکل الاؤنس کہیں پہ دیا جاتا ہے تو اگرچہ طبیعت خراب نہ ہو, جھوٹے سرٹیفکیٹ کسی ڈاکٹر سے بنوا لیے جاتے ہیں کہیں سے, اس کی مہر لگوا کر اور وہ جمع کرائے جاتے ہیں تو میڈیکل الاؤنس مل جاتا ہے. یہ بھی بہت بڑا طبقہ اس طرح یہ میڈیکل الاؤنس لیتا ہے, یہ حلال ہے ہی نہیں, اس طرح کرنا جائز نہیں, حلال نہیں. دھوکا الگ ہے, جھوٹ الگ ہے, دھوکا ہے, جھوٹ کا گناہ ہوا, دھوکے کا گناہ ہوا, اور یہ مال حرام ہے, یہ الگ گناہ ہوا. اور اس سے بدتر صورت ایک اور ہے جو میں عرض کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بعض لوگ بڑے ہمدرد ہوتے ہیں, وہ اپنے کسی رشتے دار کا, وہ اپنے جو کسی رشتے دار کی ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور وہ صاحب فراش ہے تو اپنے نام پر بیماری کا سرٹیفکیٹ بنوا کر پیسے لیے, جو دوائیں اس کو چاہیے وہ فراہم کی, اور اس کو اپنی دانش میں ہمدردی سمجھا کہ یہ بہت بڑی ہمدردی ہے. جھوٹ ہے, دھوکا ہے, یہ بھی کرتے ہیں لوگ. بلکہ ہمارے معاشرے میں تو ایک مثال عجیب سامنے آئی, وہ یہ کہ ایک صاحب نے اپنے کسی دوست کے نام اپنی گاڑی کرا دی, اپنی گاڑی اس کے اپنے دوست کے نام کرا دی, استعمال خود کر رہے ہیں لیکن گاڑی اس کے نام کرا دی, اور پھر جو الاؤنس وغیرہ ہیں وہ اس کے ہوتا یہ تھا کہ ان کے پاس پیسے اتنے نہیں تھے, وسائل نہیں تھے, دفتر والوں نے یہ سہولت دی ہوئی تھی کہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ کو اتنا اتنا پیسہ مل جائے گا فیول وغیرہ کے لیے, گاڑی کی مینٹیننس کے لیے, فیول کے لیے. ان کے پاس گاڑی تھی نہیں تو انہوں نے اپنی گاڑی استعمال میں اپنے پاس ہی رکھی لیکن ان کے نام کرا دی, اور اعتماد ہوگا کہ یہ دھوکہ نہیں دے سکتے کہ دعویٰ کر دیں میری گاڑی ہے, یہاں ایسا نہیں ہوگا, تو ان کے نام کرا دی. گاڑی انہیں کی تھی, اس طرح نام کرنے سے نام بھی نہیں ہوتی, شرعاً نام نہیں ہوتی, خالی کاغذات میں نام کروا دی. پھر وہ دکھاتے تھے جی جی میں نے گاڑی لی ہے اور یہ اس کے اخراجات کا مجھے بل ادا کیا جائے, اس طرح وہ لے رہے ہیں. اور یہ گویا کہ انہوں نے ہمدردی کی ان کے ساتھ. یہ ہمدردی نہیں ہے, یہ ایک ناجائز کام ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. کہیں پر چھٹی چاہیے, چھٹی کے لیے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کراتے ہیں. جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا, اور ایک تو یہ گناہ ان صاحب کا ہوا جنہوں نے کرایا اس طرح, اور صحت کچھ خراب نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, خالی چھٹی مانگنے کے لیے. اس کے طریقے ہیں, اس کے ذرائع ہیں الگ ہیں. آپ عذر بتائیے, کیا عذر ہے, جو واقعتاً عذر ہو وہ بتا کر چھٹی لیجئے. پھر اس پر چھٹی نہیں ملتی تو آپ بلا تنخواہ رخصت کے لیے درخواست دیجئے کہ تنخواہ میری کاٹ لی جائے, جتنے دن میں چھٹی کروں اتنی تنخواہ کاٹ لی جائے, اس طرح درخواست دیجئے. یہ اس کے طریقے ہیں, اس کے راستے ہیں. یہ نہیں کہ جھوٹ بول کر کہ صحت تو بالکل ٹھیک ہے, صحت مند ہے, تندرست تو توانا ہے, مگر صرف چھٹی لینے کے لیے جھوٹا سرٹیفکیٹ داخل کروا دیا اور چھٹی بھی مل گئی. تو یہ غلط ہے, اور ایسا ہمارے ہاں بکثرت ہوتا ہے. ایک صاحب ہمارے جان پہچان کے ہیں, انہوں نے ان کے بارے میں یہ پتا چلا کہ ان کے دفتر والوں نے کچھ یہ مقرر کیا تھا کہ اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو اس کو کرایہ ادا کیا جائے گا, جتنا کرایہ ان کا بنتا ہے وہ کرایہ دفتر والے ادا کریں گے. وہ اپنے آبائی مکان میں رہتے تھے, اپنا مکان تھا, آبائی مکان تھا, کرائے کا نہیں تھا. انہوں نے ایک رشتہ دار سے بات کی کہ بھائی ایسا ایسا ہے, ہمارے دفتر والے اس طرح پیسے دے دیں گے, آپ کو بس یہ بتانا ہے کہ میں اس مکان میں کرائے پہ رہتا ہوں, یہ یہاں کرائے پہ رہتے ہیں. انہوں نے بتا دیا اور دفتر والا آیا, اس نے دیکھا مکان وغیرہ, اس نے لکھ دیا جی یہ کرائے کے مکان میں اس طرح ان کا گھر ہے اور فلاں جگہ پہ واقع ہے, اور ان کو کرایہ دے دیا جائے. تو اس طرح وہ جو تنخواہ جو مل رہی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, اور پھر یہ ایک اور جو مکان کے کرائے کی مد میں ایک رقم اور حاصل ہونی شروع ہو گئی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اچھا پھر یہ جو سرٹیفکیٹ بنا کر دینے والے, یہ تصدیق کرنے والے, یہ بھی اس میں ملوث ہو گئے, اس گناہ میں یہ بھی شامل ہو گئے. اور یہ ہمارے معاشرے میں بکثرت ہو رہا ہے, اور اچھے خاصے دیندار دیانتدار سمجھے جانے والے لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں. شادی ہو رہی ہے تو وہ الیکٹریشین کو بلایا جاتا ہے, اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ کر دو, لائن کو ڈائریکٹ کر دو, وہ ڈائریکٹ کر دیتا ہے, اس کو فن آتا ہے, وہ ڈائریکٹ کر دیتا ہے. ساری بجلی وہ شادی کی یا کوئی تقریب کی, وہ سب بجلی وہ مفت میں آ رہی ہے, اس کا کوئی بل نہیں بنتا, اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے. کرکٹ کھیلا جا رہا ہے تو وہ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ کرکٹ میں وہ اس طرح کر کے کنڈا, جس کو ہم کہتے ہیں کنڈا ڈال کر, اور بجلی حاصل کر لی اور اپنے کرکٹ کھیل لیا, میچ کھیل لیا, کوئی کھیل یا کوئی اور کھیل کھیل لیا اس روشنی میں. یاد رکھیں یہ اس طرح کرنا شرعاً ناجائز ہے, اور اس کے پیسے پہنچانے ضروری ہیں حکومت کو یا متعلقہ محکمے کو, اس کے پیسے پہنچانے ضروری ہیں. یہ خالی توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا گناہ, اس کے پیسے پہنچانے ضروری ہیں. کسی بھی طریقے سے آپ پہنچائیں, اگر حکومت کے کسی محکمے کو نقصان پہنچایا, نہ جانے کتنی دفعہ ہم تو میں یہ کہتا ہوں نہ جانے کتنی دفعہ ہم نے سگنل توڑے ہوں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سگنل توڑ دیا ہم نے, سگنل توڑ دیتے ہیں لوگ. اور یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ اگر رات کے 2 بج رہے ہوں 3 بج رہے ہوں اور دور دور تک کوئی آدم زاد نہ ہو, ٹریفک بھی نہ ہو کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو, حادثے کا خطرہ ہو, تب بھی اگر لائٹ لال لائٹ جل جائے آپ کو رکنا واجب ہے, اس پر چران واجب ہے. سمجھ لیجئے اس مسئلے کو, چاہے کوئی ٹریفک ہو یا نہ ہو, حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے, حکمت پر نہیں ہوتا. لال بتی پر رکنا یہ حکم ہے, اور حکومت کوئی حکم قانون بنائے جو شریعت کے مطابق ہو, لوگوں کے مفاد کے لیے ہو, شریعت کے خلاف بھی نہ ہو, اس پر عمل کرنا واجب ہے, شرعاً واجب ہو جاتا ہے. تو لال لائٹ پر رکنا یہ حکم ہے کہ اس پر رک جاؤ جب لال لائٹ جلے, اور حادثات کی روک تھام یہ حکمت ہے, اور جو اس کی علت ہے, علت وہ سرخ بتی کا جلنا ہے, یہ علت ہے. جب سرخ بتی جل رہی ہو یہ علت پائی جا رہی ہے, آپ کو رکنا واجب ہے اس پر, یہ سوچ کر کے نہیں. دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے, حرج یہ ہے کہ آپ نے شریعت کا ایک حکم توڑا ہے, آپ نے واجب کی خلاف ورزی کی ہے. لہذا کتنی دفعہ سگنل توڑے ہوں اس کا بھی حساب لگانا چاہیے, محتاط اندازہ لگا کر ریلوے کے ٹکٹ خریدیں اور تاکہ یہ پیسہ وہاں پہنچ جائے. ہم جب قبر میں جائیں تو ہمارے ذمہ کسی کا پیسہ نہ ہو, ہمارے اوپر واجب الادا نہ ہو, ہم نے کسی کا حق نہ مارا ہوا ہو. یہ فکر کرنے جو فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں, اور جس کو فکر ہی نہیں بس اس کی تو گاڑی چل رہی ہے ایسی, جیسے چاہو کرو. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدہ ذل, سبھی لوگ جانتے ہوں گے تقریباً. اسلام آباد میں اب تو کچھ ٹریفک ہونے لگا ہے, کچھ ٹریفک کا کچھ فلو ہے آج کل. ایک زمانہ تھا وہاں کی سڑکیں سنسان رہتی تھیں, تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ جج تھے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ کے وہ جج تھے, تو سڑکیں سنسان ہوا کرتی تھیں اس زمانے میں اسلام آباد کی. ان کو پتہ ہی نہیں چلا سگنل ٹوٹ گیا, تو پیچھے سے سارجنٹ آیا, اس نے کہا کہ آپ نے یہ سگنل توڑا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا. تو اس نے کہا چالان ہوگا. چالان لکھنے کے لیے جب اس نے نمبر پلیٹ دیکھی تو گھبرا گیا کہ تو جج ہیں, سپریم کورٹ کے جج ہیں. اس نے کہا نہیں جائیے جائیے, آپ کے لیے نہیں ہے جائیے. حضرت نے فرمایا نہیں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, آپ میرا چالان کاٹیے. غلطی ہوئی ہے مجھ سے میں تو آپ میرا چالان کاٹیے. چالان کٹوا, اس نے تو کہہ دیا تھا آپ جائیے. حضرت نے فرمایا نہیں, میرا چالان کاٹیے, میں کیوں اپنے ذمے برائی لوں, چالان کٹوایا ہے, وہ جو کچھ بھی تھا وہ بھرا ہے. ہم جیسا کوئی ہوتا اور کہتا, وہ ہم سے کہتا ہے جائیے, اچھا جائیے آپ کو رعایت ہے, ہم کہتے جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت, اور دس آدمیوں کو بتاتے بھی کہ آج بھائی ایسا ہوا, اس نے تو میری بڑی رعایت کی ہے, جیسے ہم کوئی بڑی چیز ہیں. اس کو تو اب تو یہ مستقل فن بن گیا ہے کہ وہ ایئرپورٹ ایئر لائن کا تو یہ اصول نہیں تھا, مگر میں زمزم کی 5 بوتلیں لے کر آ گیا. الحیاذ باللہ, میں تو ایک حل بتاتا ہوں کہ یہ آپ پوچھیں تو صحیح نا, زمزم اگر عام پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ سارا کا سارا عام پانی زمزم کے حکم میں ہو جاتا ہے, تھوڑا سا بھی آپ نے ڈال دیا. یہ وہ تدبیر ہے کہ آپ چاہیں تو ہر وقت زمزم پیجئے, تھوڑا سا پانی ایک قطرہ ڈال دیجئے ایک کین میں, وہ زمزم کے حکم میں ہو گیا, پیتے رہیے اس کو, اسی سے پیجئے, لیجئے آپ زمزم پی رہے ہیں, یہ جھوٹ نہیں ہے کہ آپ زمزم پی رہے ہیں. لیکن ہمیں تو چلنا ہے اپنے جذبات پہ, ہمیں تو لانی ہے اتنی بوتلیں. تو پتہ نہیں کس طرح کیا کر کے ہم لے کر آتے ہیں, وہ ایئر لائن کا اصول نہیں ہے لیکن ہم لے کر آتے ہیں. سچ بتائیے کیا یہ تقویٰ ہے, اس کو تقویٰ کہتے ہیں؟ علماء سے پوچھا کہ یہ کرنا جائز ہے؟
اللہ اکبر.
ابھی وہ کوئی 2000 ریال کا جو سلسلہ چلا تو بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے پاسپورٹ نئے بنوایا, لیکن پاسپورٹ ان کے ایکسپائر نہیں ہوئے تھے, انہوں نے نئے بنوائے. یہ بھی جھوٹ ہے, دھوکہ ہے. یعنی یہ ظاہر کرنا کہ نیا پاسپورٹ, ابھی تو پرانا پاسپورٹ ویلڈ ہے, تو آپ کو کچھ تو بتانا پڑے گا کہ وہ پرانا کہاں گیا, اس کی تو ویلیڈیٹی باقی ہے. ابھی کچھ بتانا پڑے گا, جی کھو گیا, کچھ ادھر ادھر ہو گیا. یہ جھوٹ ہے, دھوکہ ہے. دوسرا, پاسپورٹ ہماری ملکیت نہیں ہے, یہ حکومت کی ملکیت ہوتی ہے. یہ پاسپورٹ کی جو کاپی ہوتی ہے نا, جو ملتی ہے ہمیں, یہ ہماری ملکیت نہیں ہوتی. یہ ہم بے شک ہمارے پاس ہوتی ہے ایک چیز, لیکن امانت ہوتی ہے, یہ حکومت کی ملکیت ہوتی ہے. جب تک یہ ویلڈ ہے یہ حکومت کی ملکیت ہے. ایک دوسرے کی ملکیت کو ہم یہ نقصان پہنچا رہے ہیں, یہ بھی جائز نہیں. میں اسی لیے تو کہتا ہوں, آپ پوچھے تو صحیح کہ یہ کر بھی رہے ہم صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن ہم اپنے جذبات پہ چلتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. مختلف ہیلوں کے ذریعے پاسپورٹ ہی غائب کر دیا جاتا ہے تاکہ کچھ اور فوائد حاصل کیے جائیں, یہ بھی غلط ہے. نماز پڑھنے کے بہانے گئے دفتر میں, ٹھیک ہے, دفتر سے نماز کے لیے اٹھنا اور کام چھوڑ کے جانا یہ ضروری ہے, کیونکہ نماز پڑھنی فرض ہے, نماز کے لیے تو جانا ضروری ہے. لیکن اگر وہاں جا کر اور وہ اتنی نماز پڑھنی چاہیے کہ نوافل نہ پڑھیں, فرض پڑھیں, سنت موقعہ, بس فرائض اور سنت موقعہ. یا اگر عشاء کی نماز ہے تو واجب, تین وتر واجب ہیں, تو فرائض, واجبات اور سنت موقعہ یہ ادا ہو جائیں, دفتر فوراً آ جائیے. نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے, صرف طویل نوافل پڑھنے شروع کر دیے. جو آپ کے ذمے بنتا ہے جتنا, وہ آپ ادا کر کے فوراً آئیے, یا وہاں موبائل میں بات کرنی شروع کر دی, کوئی ملنے والا آ گیا تو اس سے بات چیت شروع کر دی. ہمارے بزرگوں نے تو, میں شاید عرض کیا تھا یا نہیں کیا, بہرحال مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سہارنپور میں مدرسے میں پڑھاتے تھے, مظاہر العلوم سہارنپور میں. کوئی جاننے والا آ گیا تو حضرت قالین سے ہٹ گئے, قالین سے ہٹ کر, اچھا جب تک وہ آ کر درسگاہ میں بیٹھ گئے, حضرت نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, سبق پڑھاتے رہے. وہ سبق میں آ کر بیٹھ گئے, حضرت نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائی. جب سبق سے اچھی طرح فارغ ہو گئے پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور قالین سے ہٹ گئے. انہوں نے کہا حضرت قالین پہ فرش پہ بیٹھنے لگے. انہوں نے کہا حضرت قالین پہ بیٹھے. فرمایا مدرسے نے یہ قالین پڑھانے کے لیے دیا ہے, ذاتی ملاقات کے لیے نہیں دیا. ذاتی ملاقاتوں کے لیے یہ قالین نہیں, یہ تو طلبہ کو پڑھنے پڑھانے کے لیے ہے, اس لیے دیا ہے. کیا ہمارے اکابر نے مثالیں قائم کی ہیں, حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ, ایک جگہ ضیافت میں تشریف لے گئے, ان کے ایک مرید نے ضیافت کی تھی, وہ ان سے مرید تھے, بیعت تھے, ضیافت کی, حضرت تشریف لے گئے. تو وہ کہیں اندر گھر میں تھے, ان کو کسی نے بتایا, اچھا یہ جو مرید تھے جنہوں نے ضیافت کی تھی, ان کا چادروں کا کاروبار تھا, چادریں فروخت کرتے تھے. تو ان کو کسی نے, حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ کو کسی نے بتا دیا, حضرت یہ انہوں نے نئی چادریں بچھائی ہیں آپ کے لیے, پھر یہ دکان لے جائیں گے ان کو, اور انہوں نے یہ بتایا کہ برکت کے لیے, تاکہ میری دکان کے مال میں برکت ہو جائے, حضرت کے قدم لگ جائیں, اس لیے میں اس کو میں نے بچھائی ہیں اور پھر میں لے جا کے رکھوں گا دکان میں بیچنے کے لیے. حضرت نے سنا تو حضرت کو رنگ اڑ گیا, فرمایا ہے یہ کیا کیا, لوگ تو سمجھیں گے کہ غیر استعمال شدہ ہیں, یہ تو استعمال ہو گئی, اب ہمارے پاس, ہمارے اس پہ قدم پڑ گئے, ہم بیٹھ گئے, ان کو استعمال کر لیا, اور تم کہو گے یہ نئی چادر ہے, نئی چادر کیا کہ بیچو گے. اور ان کا ارادہ یہی تھا, تصدیق ہوئی باقاعدہ کہ ہاں ان کا ارادہ یہی تھا. وہ لائے تھے کہ حضرت کے قدم پڑ جائیں گے, کچھ حضرت بیٹھ جائیں گے اور پھر میں ان کو لے جا کے بیچ دوں گا, یہ برکت ہوگی مال میں. یہ ایک ان کا نقطۂ نظر تھا. حضرت نے فرمایا غلط ہے, لوگ سمجھیں گے یہ غیر استعمال شدہ چادریں ہیں, بالکل نہیں ہیں, حالانکہ استعمال ہو گئی. دیکھیے نہ جانے ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں. پڑوسیوں نے وہ برتن میں کوئی کھانا بھجوایا, یہ ان کا احسان ہے بھائی, بھجوا دیا انہوں نے. اب اس برتن کو ہم استعمال, اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اب ہم کھانا کھا رہے ہیں اپنے گھر میں, اچھا اول تو اس کو بھیجنا چاہیے جلدی سے, جتنا جلد ہو سکے واپس بھیجنا چاہیے. اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے استعمال میں کھانا پینا اس میں استعمال کر لیا, یہ جائز نہیں ہے. اس نے آپ کو اس لیے تھوڑی بھیجا تھا کہ آپ استعمال کریں. دفتر میں آئے 10 بجے, 9 بجے آنے کا ٹائم ہے, لکھ دیا 9 بجے آئے ہوں. آئے ہیں 10 بجے, لکھ دیا 9 بجے آیا ہوں. شام کو 5 بجے, مثلاً 5 بجے چھٹی کا وقت ہے, 4 بجے اٹھ کے چلے گئے, لکھ دیا 5 بجے گیا ہوں دفتر سے. یا اور اس سے قبیح صورت یہ ہے کہ میری حاضری لگا دینا, کسی نے کہہ دیا میری حاضری لگا دینا, تم دستخط وغیرہ کر دینا کچھ بنا کے, بس ٹھیک ہے, اپنے گھر پر موجود ہیں. ہمارا ایک علاقے میں جانا ہوا سرکاری اسکول, اس میں وہاں کے علاقے کے بڑے نے وہ بوریاں اپنے جانوروں کے استبل کی بوریاں جو چارے کی ہیں وہ بھری ہوئی, سرکاری اسکول نام لکھا ہوا یہ وہ. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے, یہ بالکل خالی ہے, یہ تو سرکاری اسکول ہے. کہنے لگے ہاں اس کے ٹیچر بھی ہیں, اس کا چپڑاسی بھی ہے, ٹیچر بھی ہے, سب کی تنخواہیں, سب گھر بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تنخواہیں مل رہی ہیں, کام کچھ نہیں کر رہا ہے. کام تو آپ دیکھ لیں کیسے ہو سکتا ہے, یہ علاقے کا بڑا آدمی ہے, اس نے اس کو اپنے جانوروں کے چارے کے استبل جو ہے اس کے لیے چارے کی بوریاں یہاں رکھی ہوئی ہیں. اور وہ بھی غلط کام کیا اس نے بھی, اور یہ جو ٹیچر ہیں یہ بھی غلط کام میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کسی اور جگہ پوسٹنگ کی جائے, یہ اس طرح یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, گاؤں دیہات میں کوئی پوچھنے والا نہیں اور یہ ہو رہا ہے. سرکاری خزانے سے تنخواہیں جاری ہو رہی ہیں, لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں آرام سے, کام کچھ نہیں کر رہے. ہڈ حرامی کی بدترین مثال ہے یہ, کیا عرض کیا جائے اس کو, میں سخت لفظ ہے لیکن میں کیا کروں, یہ بدترین مثال ہے کام چوری کی. کام چوری سینہ زوری تنخواہ پوری, کام چوری اور اوپر سے سینہ زوری اور تنخواہ پوری. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کام چوری سینہ زوری تنخواہ پوری. اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں عافیت بھی رہے, سب صحت بھی رہے, سب کی تندرستی بھی رہے, گھر میں آفات و بلیات بھی نہ آئیں, یہ سب کچھ ہوتا رہے. سوچے تو صحیح کہ ہم کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے. باپ کا انتقال ہوا تو لڑکیوں کا حق لے کر, اور یا تو بڑے لڑکے نے سارا مال لے لیا, بڑے لڑکے نے سارا مال لے لیا, وہ وارث ہو, کہتا ہے میں وارث ہوں بس اور کوئی نہیں, ہم چو ماں دیگر نیس. اگر وہ طاقتور ہے تو چھوٹے بھائی اور بہنیں سب گئے, ان کا حق مارا گیا, وہ کہتا ہے میرا مال ہے, باپ کے ساتھ میں دکان پہ جاتا تھا, کاروبار میں نے کیا ہے, چھوٹے بھائیوں نے کہاں محنت کی ہے. وہ بھائی محنت تو نہ کی ہو, وراثت میں حصہ بہرحال دینا پڑے گا ان کو. اور کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی بھائی لے لیتے ہیں, بہنوں سے کہا جاتا ہے بس تمہارا اپنے جو تمہارے شوہر کا مال ہے وہ اس میں وہ ہے, تمہارے شوہر کا وہ خرچ کرے گا تمہارے اوپر, یا یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری شادی پہ جو خرچ ہوا تھا وہی تمہاری میراث ہے. بہنوں کو مال نہیں دیا جاتا, وراثت دی ہی نہیں جاتی سرے سے. اور حد تو یہ ہے کہ وہ لوگ آ کر علماء سے بھی کہتے ہیں آپ بیان نہ کریں اس پر, آپ بیان نہ کریں, آپ نہ کیجئے بیان. میرا ایک جگہ جانا ہوا, وہ کہنے یہ نہیں یہاں بیان نہ کریں, یہ فتنہ فساد ہو جائے گا. میں نے کہ کیوں بھائی کیوں بیان نہیں کریں. ایک جگہ اور جانا ہوا, وہ لڑکے نے بتایا مجھے, دیکھیے یہ لڑکا جا رہا ہے اپنے گھر سے نکلا, پڑوس کے گھر میں ایسے ہی بلا پوچھے بغیر دستک کے داخل ہو گیا. کہنے لگے یہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے, یہ پڑوسی ہے مگر یہ اندر چلے جاتے ہیں, اندر غیر عورتیں بھی ہیں, کچھ ہے کوئی پردہ نہیں. تو میں نے کہا بھائی یہاں علماء ساتھ تھے وہاں کے, میں نے کہا بھائی یہاں, کہنے نہیں 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 یہ بیان نہ کریں یہاں, ہمیں روکا جاتا ہے نہیں, یہ یہاں پہ فتنہ فساد ہو جائے گا. ہو گئی ہے یہ حالات ہیں. میں کیا عرض کروں, حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں یہ مشہور تھا کہ اگر امام نماز پڑھاتے وقت اس کے سر پر امامہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہوئی. یہ بھی بہت سے علاقوں میں مشہور ہے, بس اگر امام نے امامہ نہیں باندھا ہوا نماز ہی نہیں ہوئی. تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ مستقل اکثر امامہ باندھتے تھے, اکثر کے اعتبار سے اس وقت بھی باندھے ہوئے تھے. حضرت کو جب یہ بتایا گیا حضرت یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے, حضرت نے فرمایا اچھا, جب نماز کا وقت آیا تو لوگوں نے حضرت سے ہی عرض کیا حضرت نماز آپ پڑھا دیجئے. حضرت نے تشریف لے گئے مسلح پہ, جب اقامت کہی جانے لگی تو اپنا امامہ کھولا, کھول کر ممبر پہ رکھا, ٹوپی تھی ٹوپی میں نماز پڑھائی. یہ بتانے کے لیے کہ تم لوگ جو کر رہے ہو یہ غلط ہے, جو تم نے سمجھا ہوا ہے کہ امام نے اگر امامے کے بغیر نماز پڑھائی تو نماز ہی نہیں ہوئی, یا پیچھے سب کا امامے ہیں اور امام کی ٹوپی ہے, امام نے امامہ نہیں باندھا ہوا تو نماز نہیں ہوئی, یا نماز میں کوئی کمی رہ گئی, ہرگز نہیں. اب یہ دیکھیے یہ چیزیں مشہور ہیں اور برا سمجھا جاتا ہے. یہ برا سمجھنا خود غلط ہے, یا یہ کہا جاتا ہے نماز ہی نہیں ہوئی. تو حضرت نے وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عملی فساد کی اصلاح کے لیے قولی اصلاح کافی نہیں ہے. عملی فساد ہو, کوئی لوگوں کا عملاً فساد ہو رہا ہو, غلط عمل میں مبتلا ہو, تو قولی اصلاح کافی نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا ہاں جی یہ نہیں ہونا چاہیے. قولی اصلاح کافی نہیں ہے, عمل اس کے خلاف کرو, عمل خلاف کرو, یہ کرنا پڑے. زبان سے بھی کہیں اور عمل بھی اس کے خلاف کر کے دکھائیں, یہ علماء کی ذمہ داری ہے. چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے دور میں لوگوں نے ایک آدمی کو مسجد کی پہلی منزل سے نیچے پھینک دیا. اچھا قصور کیا تھا اس کا, کس وجہ سے پھینکا؟ آمین زور سے کہی تھی نماز میں, آمین زور سے کہی تھی, یہ قصور تھا. لوگوں نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا. حضرت کو پتا چلا, مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی آمین تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زور سے کہنا بھی ثابت ہے, آہستہ کہنا بھی ثابت ہے, دونوں ثابت ہیں اور کوئی ایک ناسخ اور منسوخ بھی نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ آمین ایک دعا ہے, فل یکن کذالک, اللہ کرے ایسا ہی ہو, یہ ایک دعا ہے آمین. لہذا اور دعا ادعو ربکم تضرعا وخفیہ, دعا مانگا کرو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ, خفیہ آہستہ مانگا کرو. لہذا اس وجہ سے آمین کا آہستہ کہنا ہمارے نزدیک افضل ہے, وہ بھی ہمارے نزدیک, ان کے نزدیک نہیں. وہ کہتے ہیں آمین زور سے کہنی چاہیے. تو تو یہ تو دونوں ثابت ہیں، زور سے کہنا بھی اور آہستہ کہنا بھی. ان لوگوں نے کہا کیوں، ایسے کیا کیوں؟ لہذا 20 جہری نمازوں میں مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے 20 جہری نمازوں میں زور سے آمین کہی، یہ بتانے کے لیے کہ تم نے جو کام کیا یہ غلط کیا ہے. تو عملی فساد کے لیے قولی اصلاح کافی نہیں. مولانا شاہ اسماعیل شہید یہ فرما دیتے کہ نا جی نا یہ غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ قولی اصلاح پہ اکتفا نہیں کیا، عمل کر کے اس کے خلاف عمل کر کے دکھایا. ہاں آپ یہ دیکھیں نا، عرفہ کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کو تردد تھا کہ آج حضور روزے سے ہیں، یعنی عرفے کا روزہ تو بہت اہم ہے، ایک سال پہلے اور ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے سال کے گناہ کی معافی کا کفارہ ہے. حضور نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو عرفے کا روزہ رکھ لے تو اس کے ایک سال پیچھے کے گناہ، ایک سال آگے کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، اگلے سال کے بھی معاف ہو جائیں گے. یہ عجیب روزہ ہے جو اگلے سال کے بھی گناہ معاف کروا دیتا ہے. تو صحابہ کو تردد تھا کہ آج حضور روزے سے ہیں یا نہیں، عرفے کا دن تھا. تو دودھ پیش کیا، دودھ، تکیہ، خوشبو وغیرہ، یہ حضور اس کو رد نہیں فرماتے تھے. تو دودھ پیش کیا گیا، آپ اونٹنی پہ تشریف فرماتے، آپ یہ فرما سکتے تھے بھائی نہیں میں روزے سے نہیں ہوں. آپ نے دودھ لیا اور پی لیا، اس وقت پتہ چلا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں. اور علماء نے مسئلہ لکھا کہ حاجی کے لیے عرفے کا روزہ نہ رکھنا افضل ہے، حاجی کے لیے عرفے کا روزہ نہ رکھنا، رکھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ نہ رکھے، رکھنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ نہ رکھے. تو افضل پہ عمل کیوں نہ کریں ہم، کھا پی بھی لیں اور پھر افضل پہ عمل بھی ہو گیا، نیت بھی کر لیں کہ میں افضل پہ عمل کر رہا ہوں، کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں ہم. لیکن بعض لوگ کرتے ہیں ایسا، یہاں یہ بھی فہم کی کمی ہے، یہ بھی فہم کی کمی ہے. آپ نے افضل پہ عمل کیا، علماء نے لکھا ہے، معلم الحجاج میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، دیکھ لو، اور دیگر فتاوا کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نہ رکھنا رکھنے سے افضل ہے کہ نہ رکھے، کیونکہ مشقت ہوتی ہے. ابھی آج عرفات میں ہے، اب مزدلفہ جانا ہے، اس کے بعد پھر رمی کرنی ہے، بہت سارے اعمال کرنے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو زوف آ جائے، کمزوری آ جائے. کیسا شریعت نے لحاظ رکھا ہے ہمارا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کے سامنے دودھ کو نوش فرمایا. آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نہ نہ آپ تم دودھ دے رہا، میرا روزہ نہیں ہے، میں روزے سے نہیں ہوں. آپ نے لیا اور پیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں روزے سے نہیں ہوں. عمل کر کے دکھانے میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے. لہذا بعض لوگ رشوت کے بڑے عادی ہوتے ہیں، رشوت دے دی اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر رشوت کے کام نکل سکتا تھا، تھوڑی سی بات چیت کر کے کام نکل سکتا تھا، لیکن فوراً اول والے میں کسی کو رشوت دے دینا، اس نے کہا جی اتنے پیسے لگیں گے، اور اٹھا کے اور نکال کے دے دیے، بات بات کچھ نہیں کی، یہ بھی غلط ہے، فوراً نکال کے دے دیے. اس لیے کہ وعید بڑی سخت ہے، الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں، کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں. تو یہ وہ خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی شادی میں نہیں بلایا، ہم ایسے گئے گزرے ہو گئے کہ آپ نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا. یہ سب حب جا ہے، حب جا یعنی اپنی خود آدمی حیثیت ایک مقرر کرتا ہے دل میں کہ میں اس حیثیت کا اس اسٹیٹس کا آدمی ہوں، اس کے مطابق جب اس سے سلوک نہیں ہوتا تو وہ برا مانتا ہے. آپ نے ہمیں نہیں بلایا شادی میں. ایک صحابی کے کپڑوں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کے کپڑوں پر وہ نشان دیکھا جو اس زمانے میں، اس خوشبو کا نشان دیکھا جو اس زمانے میں عورتیں لگا دی تھیں. تو آپ نے فرمایا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا جی ہاں. باقرہ سے کی، سیبہ سے کی، یعنی کماری سے کی، یا جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اس سے کی؟ انہوں نے کہا نہیں، سیبہ سے کی ہے. کیوں؟ فرمایا کہ عرض کیا کہ میرے والد صاحب 6 بہنیں چھوڑ کر گئے ہیں، شہید ہو گئے. اب ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ایسی عورت چاہیے تھی جو گھر کا کام کاج کرنے کا تجربہ رکھتی ہو، اس لیے میں نے قربانی دی ہے. تو ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ انہوں نے حضور کو نہیں بتایا تھا، نہ حضور سے نکاح پڑھوایا. جی فلاں سے نکاح پڑھوانا ہے، نہیں ہوا تو شاید نکاح میں کوئی کمی رہ گئی یا نکاح ہوا ہی نہیں. وہ فلاں بزرگ نے اگر نکاح نہیں پڑھایا نا ہمارا، تو شاید کوئی کمی رہ گئی نکاح میں یا نکاح ہوا ہی نہیں. انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہوگا؟ انہوں نے حضور کو بتایا بھی نہیں. حضور کو بعد میں جب انہوں نے خوشبو کا نشان دیکھا، اور وہ خوشبو جو عورتیں لگاتی تھیں وہ دیکھا، تو آپ کو پتا چلا کہ شادی ہو گئی ان کی. دوسری بات، مسجد نبوی میں نکاح نہیں ہوا تھا، کہیں گھر میں ہوا. یہ ساری باتیں ہیں. یہ معلوم ہوا صحابہ کے دور میں یہ چونچلے نہیں تھے، یہ رسم و رواج نہیں تھے جو ہم نے بنا لیے ہیں، جو ہم نے اپنے ایک تصورات قائم کیے ہوئے ہیں. اور جس کے دل میں یہ بیٹھا ہوا ہو، یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہوں، اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کے خلاف عمل کرے تاکہ یہ چیز زائل ہو. اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے. شریعت نے آسانی دی ہے، ہم کیوں تکلیف میں ڈالیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہمیں نہیں، حضور نے شکوا کیا. تیسری بات یہ ہے، حضور نے شکوا کیا، ارے تم نے مجھے نہیں بلایا شادی میں. کتنی زیادتی کی بات ہے، میں اپنے وقت کا نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، تم نے مجھے نہیں بلایا شادی. آپ تو فرما سکتے تھے یہ، میں آپ نے نہیں فرمایا. کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوا نہیں. ہم لوگ حضور سے بڑھ کر ہیں، ہم کہتے ہیں آپ نے ہمیں نہیں بلایا، آپ کے یہاں تقریب ہوئی آپ نے ہمیں پوچھا بھی نہیں. الحیاذ باللہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ راستہ نبوت والا راستہ ہے؟ یہ راستہ سنت کا راستہ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں؟ رسم و رواج ہے، یہ ہمیں نہیں پوچھا، ہمیں بلایا نہیں، ہمیں دعوت نہیں دی گئی، ہمیں بلاوا نہیں دیا گیا. وہ میں نے عرض کیا نا، یہ حب جا کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنی ایک حیثیت خود ہی قائم کر لی. خود ہی ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے اپنے بارے میں کہ میں اس حیثیت کا مالک ہوں، آدمی ہوں؟ وہ اپنی ایک حیثیت خود قائم کر کے، اور جب اس حیثیت کے مطابق مخلوق سے وہ نہیں ملا، سلوک ویسا نہیں ہوا مخلوق کی طرف سے، تو ہم برا مانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. تو یہ ابجا ہے، مخلوق کے دل میں اپنی حیثیت کا کی تمنا رکھنا کہ میری کچھ حیثیت ہو، مجھے کچھ اہمیت دی جائے، قدر و وقت کی نگاہ سے دیکھا جائے. ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاصفیاء الذین اذا غابوا لم يتفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو نیک ہیں، متقی ہیں، صاف دل کے لوگ ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ کسی تقریب میں موجود نہ ہو تو ان کی کمی بھی محسوس نہ کی جائے، یار فلاں نہیں آیا. ان کی اتنی بھی حیثیت نہ ہو کہ اگر وہ کہیں پہ نہ موجود نہ ہو تو ان کی کمی محسوس نہ کی جائے. الذین اذا غابوا لم يتفقدوا وان حضروا، اور اگر کسی مجلس میں موجود ہوں تو ان کو آئیے 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 آگے آئیے ادھر آئیے آپ وہاں نہ بیٹھے ادھر آئیے. و وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُوا، نہ ان کو پکارا جائے نہ ان کو قریب بلایا جائے. قلوبهم مصابيح الهدى، ایسے لوگوں کے دل، ان کے دل دل نہیں ہے، ہدایت کے چراغ ہیں ان کے دل. يخرجون من كل ضبراء مظلمة، ہر تنگ اور تاریک گھاٹی سے وہ نکل جاتے ہیں، اللہ ان کو نکال دیتے ہیں بغیر فتنے میں مبتلا کیے ہوئے. یہ ہیں وہ لوگ، مٹا کے رکھ، کوئی شکایت نہیں، کچھ نہیں، آپ نے ہمیں بلایا نہیں، آپ نے، ہم آپ کے یہاں آئے تھے، آپ نے تو پوچھا بھی نہیں ہم سے، سلام دعا بھی نہیں کیا، آپ دوسرے لوگوں سے ملتے رہے. وہ ان سے نہیں کہتے تو دوسرے لوگوں سے جا کے کہتے ہیں، میں ان کے یہاں گیا، وہ دیکھ بھی رہا تھا، اس نے میری نظر بھی ڈالی تھی میرے اوپر، لیکن دوسروں سے باتیں کرتا رہا، مجھ سے سلام دعا بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں. اللہ کو تو یہ لوگ پسند ہیں جو کوئی شکایت نہیں، کچھ نہیں، ان کو پوچھا بھی نہیں جا رہا، قریب نہیں بلایا جا رہا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا. تو ہم، آپ بتائیے کس راستے پر ہیں؟ یہ جنت والا راستہ ہے؟ یہ متقین کا راستہ ہے؟ یہ نبوت والا راستہ ہے؟ یہ کامیاب ہونے والوں کا راستہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی نسبت، اپنا تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے یہاں جماعت بھی آئی ہوئی ہے، ماشاءاللہ جماعت بھی آئی ہوئی ہے، اس میں